بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وقضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو عبادتوں کی توفیق تو ملتی ہے لیکن صرف عبادت کافی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم ہمیں دی ہے جگہ جگہ جہاں پر انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے. عبادت کا ذکر ہے اور ساتھ میں قبولیت کا ذکر ہے. کون سی دعا ہے؟ ان اعمل صالحا ترضاه، ان اعمل صالحا ترضاه اور ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. صرف نیک اعمال کافی نہیں ہے بلکہ نیک اعمال کے ساتھ ترضا اللہ کی رضا اور قبولیت بھی ضروری ہے. اسی طرح فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو عبادتوں کا خوب ذوق دیتے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، مختلف عبادات کر رہے ہیں، عبادتوں کا ذوق ہے اور وہ کر بھی رہا ہے. فتح لك باب الطاعة، فتح لك یعنی کثرت سے عبادت. ابلیس کا واقعہ مشہور ہی ہے کہ وہ بہت بڑا اس زمانے میں عبادت گزار تھا، لیکن فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول، لیکن قبولیت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں کہ انسان یعنی پریشانی ہو جائے کہ پتہ نہیں، لیکن بس بہرحال یہ کہ ڈرتے رہنا چاہیے، یہ سبق دیا گیا ہے جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں وہ آیت ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، پہلے تذکرہ آیا ہے کہ جو نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا یا نہیں. وان اعمل صالحا ترضاه، دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہے کہ اللہ اعمال صالحہ اور اس کے ساتھ قبولیت بھی ہو تیری طرف سے. تو فرماتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی سکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے نیکیوں پر کہیں اعتماد کر کے نہ بیٹھ جاؤ. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ فتح لك باب الطاعة، کبھی عبادتوں کا دروازہ اللہ تعالیٰ کے لیے کھول دیتے ہیں کہ خوب عبادتیں انسان کرتا ہے، لیکن وما فتح لك باب القبول، لیکن قبولیت نہیں ہوتی اس میں. تو اس لیے کسی نیک عمل پر اعتماد کر کے نہ بیٹھ جاؤ. وہی شان جو صلحاء کے بیان کی گئی قرآن کریم میں، وہی ہونی چاہیے کہ نیک اعمال کر کے بھی انسان ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں پیش کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. اور آگے فرماتے ہیں، جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا نیک اعمال کر کے انسان زیادہ امیدوں میں زیادہ چلا جاتا ہے اپنے اعمال پر اعتماد کر کے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کر کے انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ بس مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں، مجھ سے تو ہوتا ہی نہیں. تو آگے فرماتے ہیں وقضى عليك بالذنب فكان سببا في الوصول. کبھی اللہ تعالیٰ ہمارے کسی بندے کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ طے فرماتے ہیں کہ اس سے گناہ صادر ہوگا، تو گناہ انسان کے لیے اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. کبھی نیکی اللہ سے دوری کا ذریعہ بن جاتی ہے، کبھی گناہ انسان تک اللہ تک پہنچنے کا کیس ہے. یعنی بالکل اپنے ایسا نہیں ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان، گناہ ہی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا، نہیں، گناہ کی وجہ سے دل میں ندامت آتی ہے، دل ٹوٹتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ توبہ انسان کے لیے بہت اونچے درجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. انا عند المنکسرت قلوبهم، اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے کہ جہاں دل اللہ کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت وہاں حاصل ہوتی ہے. تو اگر عبادت کے ساتھ بڑائی ہے یا عجب ہے یا اس پر اعتماد ہے تو اللہ سے دوری کا ذریعہ ہے. گناہ کے ساتھ دل میں عاجزی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ صفت پسند ہے، گڑ گڑانا پسند ہے، اللہ کے سامنے مانگنا پسند ہے، توبہ پسند ہے. حدیث میں آتا ہے، ایک عجیب حدیث ہے، اس میں بھی وہی تقریباً اسی انداز کی بات بیان کی گئی، لیکن ظاہر حدیث کا ایک مقام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں. فرماتے ہیں لو لو تو لو لم تذنبو، اگر تم لوگ گناہ نہ کرو اور انسان اگر گناہ کرنا چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ لذہب اللہ بکم، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے لے جائے گا، اور ایسے لوگوں کو دنیا میں لائے گا جو گناہ کریں گے پھر توبہ کریں گے. اس کا مطلب ہر ایک اپنے لحاظ سے اس کا مطلب نکالتا ہے. مطلب یہ نہیں کہ انسان غلطیاں کرے، مطلب یہ ہے کہ غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہی ہوتی ہیں، انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوتی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ غلط سمجھ رہا ہے. تو ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، کل بنی آدم خطا. بس یہ دیکھنا ہے کہ انسان اپنی غلطی کو غلطی محسوس کرے اور اس پر اللہ کے سامنے توبہ کرے، استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ توبہ اور استغفار کرنے والے بندے پسند ہیں. طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. قیامت کے روز وہ شخص بہت زیادہ خوبیوں کا مالک ہوگا جو اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پائے گا. تو یہی ہے، استغفار کب ہوگا؟ ویسے بھی انسان استغفار کرے کہ ہماری نیکیاں ہی پیش کرنے کے قابل نہیں، لیکن غلطیاں بھی انسان سے ہوتی رہتی ہیں. تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ ربما فتح لك باب الطاعة، کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو عبادات کی خوب توفیق دیتے ہیں، کثرت عبادت کی، لیکن قبولیت نہیں ہوتی، اور کبھی اللہ تعالیٰ گناہ میں مبتلا فرما دیتے ہیں، لیکن وہی گناہ انسان کے لیے عاجزی اور توبہ اور استغفار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. نیکی، جیسے پہلے بھی ذکر آیا تھا، نیکی انسان کے اندر جیسے کبر کے جو مختلف اسباب ہیں ان میں ایک سبب جو بہت بڑی فضیلت والی چیز علم ہے، وہ کبر کا سبب بھی بن جاتا ہے. کبھی نیک عمل بھی انسان کے لیے کبر کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اگر کوئی عمل، نیک عمل، کبر کا اور عجب کا ذریعہ بن جائے تو اللہ سے دوری ہے، اور کوئی گناہ توبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے اور سجدے کرنے اور زیادہ معافی مانگنے اس کا ذریعہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. آگے وہی بات فرماتے ہیں اسی کو، معصیت اورثت ذلا وانکسارا خیر من طاعت اورثت عزا واستکبارا. ایسی معصیت، حالانکہ معصیت تو ظاہر ہے ناپسندیدہ ہے، منع کیا گیا ہے، ایسی معصیت جس کی وجہ سے انسان کے دل میں عجز، انکسار، تواضع، پستی اور یہ خیال کہ واقعی میں تو بہت برا ہوں، یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے اور اس کی وجہ سے انسان توبہ استغفار کرے، یہ بہت بہتر ہے اس نیکی کے مقابلے میں جس کی وجہ سے انسان کے اندر خوشی اور یعنی عجب اور بڑائی آنے لگے کہ ہاں دیکھو میں نے کتنا اچھا کام کر لیا، کتنی بڑی عبادت کر لی. تو جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ان کے تو معمولات رمضان غیر رمضان کے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ ان کی پوری زندگی وہ بہت بالکل اوقات کے موافق اور بہت مصروف، سب سے زیادہ نظام الاوقات اگر ہم دیکھیں گے بہت مرتب جو عام اصولوں میں ملتا ہے، تو اصولی لحاظ سے دیکھیں تو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت زیادہ اس کا اہتمام، اور ان کے خلفاء میں بھی دیکھا بہت زیادہ نظام الاوقات اور اصول کی پابندی، جو کہ ایک اچھی بھی چیز ہے ظاہر ہے، لیکن مشکلات بھی ہوتی ہیں اس میں انسان کو کہ اچھا بالکل نظام کے مطابق. ہمارے مشائخ میں بھی رہا، لیکن تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کچھ زیادہ اصولوں کی پابندی وغیرہ کا اہتمام ملتا ہے. تو تھانوی فرماتے ہیں کہ رات کو ان کے یہاں نیند کا ویسے بھی مشکل ہوتی تھی، دن کے تو مصروفیات وہی رمضان غیر رمضان کے صبح سے شروع ہو جاتا تھا سلسلہ، رات میں وہ آرام تو فرماتے تھے. فرماتے ہیں میں لیٹ تو جاتا ہوں لیکن بس سونا نہ سونا بس ویسے ہی ہوتا ہے، کبھی سویا کبھی نہیں سویا، لیکن بس ہمت نہیں ہوتی کہ بس یعنی جاگتا ہی رہوں، تو لیٹ جایا کرتے تھے لیکن لیٹے لیٹے بھی کبھی نیند آئی کبھی نہیں آئی، بس ایسے ہی ہوتا ہے. فرماتے تھے ہمت کروں تو میں پوری رات جاگ بھی رہوں، لیکن شاید اس میں فائدہ یہ ہے کہ کہیں نفس میں عجب پیدا نہ ہو جائے، میں تو پوری رات عبادت کی ہے. کیسے اپنے نفسوں پر نظر ہوتی تھی کہ فرماتے ہیں اس وجہ سے شاید میری ہمت نہیں ہوتی کہ کہیں دل کے اندر عجب اور پیدا نہ ہو جائے کہ اچھا میں پوری رات جاگ رہا تھا. تو یہ اپنے نفسوں پر ان کی، ان حضرات کی ایسی نظر ہوتی تھی. آگے فرماتے ہیں، متى اوحشك من خلقه فعلم انه يريد ان يفتح لك باب الانس به. اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں کبھی ایسی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں کہ اب لوگوں سے ملنے کا دل نہیں چاہتا، بس میں اپنا پڑھتا رہوں، اپنی عبادت کروں. ایسا ہوتا ہے کبھی تو من جانب اللہ، ویسے ہی ہوتا ہے کبھی ماحول کے اثر سے ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے بکثرت، یعنی جہاں انسان کبھی نیک ماحول میں جاتا ہے تو ایسا عام دیکھا گیا ہے کہ کبھی کبھی خاص ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے، جس کو خیر کبھی وہ تفصیل اس میں زیادہ تفصیل ہو جائے گی، جس کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ نسبت انعکاسی، جس کو کہتے ہیں نسبت کی الگ الگ اقسام ہوتی ہیں، نسبت انعکاسی کہلاتا ہے. جب ایک جیسے ہوتا ہے نا آئینہ، mirror rakha hua ho, aina rakha hua ho, uske samne insaan khada ho jaye to aisa insaan ko apni shakal nazar aati hai. Bas isi tarah insaan jab acche mahol mein jata hai to dusron ke achhi halat ka asar insaan par padne lagta hai. Aur insaan ko acha nahi bas niyat pad lu, quran pad lu, nawafil pad lu, dil chahta hai. To ye kya hota hai, kabhi kabhi sirf ek mahol ka ek asar hota hai, ek aks hota hai, jaise mirror mein ek aaina mein insaan ko apna aks nazar aata hai, insaan ke qalb par bhi dusron ka asar padta hai aur insaan ibadaton mein lagna shuru ho jata hai. Har ek ko nahi hota, isliye ki zahir hai mirror mein koi cheez nazar aane ke liye uska saaf hona bhi zaruri hai. To aaine mein har cheez nazar har aaine mein cheeze nazar nahi aati, jo saaf hoga usme nazar aayega. To jiska dil saaf hota hai wo nek mahol mein jata hai to foran uska asar usko zyada mehsoos hota hai aur zyada usko ibadaton ka dil chahta hai. To ye baat to hai. Baharal kabhi kabhi aisa hota hai ki insaan ko sirf mahol ka asar hota hai aur kabhi waise bhi Allah taala ki taraf se kisi ko ek khaas halat ye hoti hai ki kisi se baat nahi karni, milna nahi, bas mujhe aur zyada mera waqt عبادات میں, تلاوت میں اور ان چیزوں میں اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتوں میں گزر جائے, دعاؤں میں, استغفار میں. تو جب یہ کیفیت کسی کی آ جائے تو فرماتے ہیں بہت اچھی علامت ہے, یہ ایک اچھی علامت ہے, یہ قابل شکر ہے. کیا فرماتے ہیں, متى اوحشک من خلقی, جب مخلوق سے وحشت ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو حال احادیث میں آتا ہی ہے, سیرت میں سب جانتے ہی ہیں کہ جب اخیر کے نبوت سے پہلے کا جو دور تھا وہ دور ایسا تھا کہ حبب الیہ الخلا, تنہائی آپ کو پسند تھی, بس تنہائی میں رہتے تھے, تنہائی میں رہتے تھے, غار حرا میں چلے جایا کرتے تھے, کبھی ادھر کبھی اور کبھی تنہائی میں چلے گئے. ابھی آج صبح تعلیم میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کہ شروع کا دور چونکہ اختیار تھا, اس لیے کہ خانقاہیں اور بھی تھیں, رائے پور کی خانقاہ ہے, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں, اور بھی اکابر موجود ہیں, نظام الدین میں بھی سلسلہ تھا. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جس کو کہیں جانا ہو وہاں چلے جائے, میرے پاس کوئی نہ آئے. اور ان کا معمول کیا تھا, بس اپنا پڑھنا, قرآن پڑھنا, قرآن پڑھنا, روزانہ کے یعنی تفسیر وغیرہ کا مطالعہ کرنے کے ساتھ, قرآن جو پارہ پڑھتے تھے اس کی تفاسیر کا مطالعہ کرنے کے ساتھ روزانہ 35 پارے, روزانہ 35 پارے پڑھنے کا معمول تھا, باقی تمام دوسرے کاموں کے ساتھ 35 پارے پڑھنے کا معمول تھا. ظاہر کوئی آسان کام نہیں روزانہ 35 پارے پڑھنا, لیکن وہی تھا کہ جس کو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بس وہی قرآن میں جس کو کہتے ہیں تبتل الیہ تبتیلا, پوری طرح اس عبادت کے لیے اپنا آپ کو فارغ کر لیا تھا اور کسی کام سے تعلق نہیں. تو فرماتے ہیں متى اوحشک من خلقی, جب اللہ تعالیٰ مخلوق سے انسیت ختم کر کے اللہ تعالیٰ اپنی طرف اپنی عبادتوں وغیرہ کے ساتھ انسیت پیدا فرما دیں اور مخلوق سے وحشت ہونے لگے, فعلم تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق میں, اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ جو تعلق کی جو قوت ہے اور انسیت ہے وہ انسان کے اندر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. جب مخلوق سے دوری ہونے لگی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے اب تعلق انشاءاللہ قوی ہونا شروع ہو جائے گا. آگے فرماتے ہیں متى اطلق لسانك بالطلب فعلم انه يريد ان يعطيك, واضح بات ہے, فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہاری زبان سے کوئی بات کہلوائی ہے, دعا میں انسان اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے چاہیے, یہ مجھے چاہیے, جب انسان سے اللہ تعالیٰ دعا میں کوئی کلمات کہلواتے ہیں اور دعا کی توفیق ملتی ہے تو فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں, ورنہ کیوں زبان سے یہ بات کہلواتے, کیوں ہمارے دل میں یہ بات ہے کہ ہم یہ دعا مانگیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے زبان پر یہ کلمات کیوں کہے. تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے, کبھی تو ریاکاری ہوتی ہے اس لیے کبھی کبھی تو وہ چیز بھی آ جاتی ہے, لیکن جب انسان تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگ رہا ہے تو اس میں جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, دل میں بات ڈالی, زبان سے انسان نے مانگ لیا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہ رہے ہیں. جیسے کوئی بڑا ہے وہ بچے کو سکھاتا ہے, دیکھو یہ مانگنا ہے نا تو اس طرح مانگا کرو, یہ مانگنا ہے تو اس طرح مانگنا چاہیے. دیکھو بچوں کو ادب سکھاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح, اب وہ مانگتا ہے تو اس کو دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح, دیکھو تم مانگنا چاہ رہے ہو رات کو ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا مانگ لینا, سجدے میں اس طرح دعا مانگ لینا. ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں, ہم سے کہلوا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے دینا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مانگنا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. یہی صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی تاکید فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دعا تو ایسی چیز ہے کہ ہر صورت میں فائدہ ہی فائدہ ہے, جو مانگا وہی مل گیا, فوراً مل گیا تو فائدہ ہی ہے, اس لیے کہ وہی انسان چاہ رہا تھا, اور اگر مانگا اور نہیں ملا تو دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اچھا کوئی بڑی مصیبت اللہ تعالیٰ نے دور کر دی, فائدہ ہی فائدہ ہے. اگر وہ دونوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی تو آخرت میں قیامت میں اس کا جو نفع ملے گا وہ تو بہت بڑھ کر ہوگا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے یہ مانگا تھا میں نے نہیں دی تھی, اچھے چلو آج اس کے بدلے میں یہ مل رہا ہے. اس وقت انسان یہ تمنا کرے گا دنیا میں کوئی دعا میری قبول ہی نہ ہوتی. ابھی تو ہم چاہتے ہیں ہر دعا قبول ہو, اس سے جب وہ دعوات بن جائیں, لیکن وہاں انسان چاہے گا کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. اس لیے کہ بڑے انعامات ملیں گے اس کے کہ تم نے مانگا تھا, یہ تنہائیوں میں مانگا تھا اور میں نے نہیں دیا تھا, چلو آج اس کے بدلے میں یہ دے رہے ہیں. تو مانگنا تو فائدہ ہی فائدے کی چیز ہے. جب اللہ تعالیٰ نے زبان سے مانگنے کے الفاظ کہلوائے ہیں فعلم انہ یرید ان یعطیک, تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں. بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہماری دعا قبول کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. کیسے؟ کہا کہ دعا کے وقت ایک خاص کیفیت ہوتی ہے, ایک خاص کیفیت ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے اس کیفیت کے ساتھ انسان جب مانگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے دل میں وہ کیفیت ڈالی ہے تو ضرور قبول ہوگی. تو بعض مشائخ اس کو بھی پہچان لیتے ہیں. آگے فرماتے ہیں متى جعلك في الظاهر ممتثلا لامره ورزقك في الباطن الاستلام لقهره فقد اعظم المنه عليك. جب ظاہر میں اللہ تعالیٰ نے عبادات کی توفیق دے دی, عبادات کہہ لیں گناہوں سے بچنے دونوں, یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, جب ظاہری اعتبار سے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور عبادات کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, یعنی گویا شریعت پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ظاہر کے اعتبار سے, اور دل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے انسان اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے, اللہ جو تیرا حکم ہے اس کو میں دل سے مانتا ہوں. دل کی کیفیت ہے ماننا, ظاہر میں ہے کہ انسان شریعت پر عمل کرتا ہے. دو چیزیں, دو نعمتیں کسی کو مل گئیں تو فرماتے ہیں فقط اعظم المنت علیکا, تو سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا اس بندے پر. فرماتے ہیں لا يستحقر الورد الا جهول. یہاں پر چونکہ تصوف کی بعض اصطلاحات ہوتی ہیں اس لحاظ سے دو چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے ورد, ایک ہوتا ہے وارد. تصوف کی اصطلاح میں ایک ورد کہلاتا ہے, ایک وارد کہلاتا ہے. ورد کا مطلب ہے انسان تسبیحات پڑھ رہا ہے, اعمال کر رہا ہے, نمازیں پڑھ رہا ہے, یہ سب ورد ہیں, یہ سب اورات کہلاتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے یعنی کوئی انسان جو کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی, اعمال صالحہ کی, ان چیزوں کی. اور ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کسی کو خاص انعامات, ان یعنی عبادتوں پر عام طور پر جو انعامات مرتب ہوتے ہیں, کوئی کسی کو الگ الگ ہر ایک کے ساتھ حالات ہوتے ہیں, کسی کو کوئی نور نظر آ جاتا ہے, کسی کو کوئی کشف ہونے لگتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی اور کوئی خاص عجیب سی کیفیت, ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے. ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ کے حالات ہوا کرتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے ورد, جو انسان اپنی کوشش سے محنت سے جو کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے من جانب اللہ, جو بندے کو دیا گیا وارد, اس پر انعام اور اس کے جو اعمال صالحہ کی جو مجاہدوں کی جو اثرات ہوتے ہیں جو ظاہر نظر آتے ہیں. تو ان دونوں میں ظاہر عام انسان کیا سمجھتا ہے, ایک شخص ہے جو بیچارہ محنت کر رہا ہے اعمال کر رہا ہے, اور ایک شخص ہے جس پر یعنی وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کچھ نظر آ رہا ہے اور کشف ہو رہا ہے. ظاہر دیکھنے والے سمجھتے ہیں دیکھو یہ کتنے اونچے مقام پر ہے, عام عوام کی نظر تو یہی ہے اور عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے. فرماتے ہیں لا يستحقر الورد الا جهول, ایک شخص محنت میں لگا ہوا ہے, ایک شخص اس محنت میں نہیں لگا ہوا ہے. تو یہ محنت کرنے والے کو سمجھا جاتا ہے تو شروع میں ہے نا اس وجہ سے زیادہ محنت کر رہا ہے. ہمارے عالم حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا, اور اس وقت وہ دیکھا کرتے تھے کہ کون کیا کر رہا ہے, یا حضرت مولانا انعام مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یا مولانا الیاس صاحب کا بھی میرے ذہن میں نہیں ہے. بہرحال ان کے ادوار میں یہ چیزیں ہوتی تھیں, لیکن یہ خاص واقعہ جو ہے وہ ایک مرتبہ دیکھا کچھ لوگ ذاکرین ہیں جو ذکر میں لگے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور جیسے ہوتا ہے ویسے ہی باتیں وغیرہ میں. تو کسی نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں, جو ماشاء اللہ جو نئے نئے ذاکرین ہیں وہ تو ذکر میں لگے ہوئے ہیں, جو پرانے ہیں وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کبھی انسان جب پرانا ہو جاتا ہے تو اچھا اب مجھے اتنی ضرورت نہیں رہی, وہ تو بیچارے نئے لوگوں کو ضرورت ہے. یہ فرماتے ہیں لا يستحقر الورد الا جهول, یہ اعمال اور اوراد جو ہیں اس کو کم درجے کا یعنی وارد کے مقابلے میں کم درجے کا وہی سمجھتا ہے جو بڑا جاہل ہوتا ہے, جہول. اس لیے کہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو وارد ہے وہ تو دنیا میں بھی بعضوں کو مل جاتا ہے, آخرت میں تو سب کو ملنے والا ہے نا, کرامات اور عجیب عجیب چیزیں اللہ تعالیٰ آخرت میں جو دیں گے. تو آخرت میں بھی ملنے والا ہے, وہ تو دنیا میں ختم ہونے والی چیز نہیں ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, وہ تو آگے بھی جاری رہنے والا ہے, تو اس کے لیے تو ٹائم ہے ابھی. اور ورد جو ہے وہ صرف دنیا کے لیے ہے, وہ آخرت میں نہیں ہوگا, وہ تو صرف دنیا کے لیے ہے. تو فرماتے ہیں کہ الوارد یوجد فی الدار الآخرہ, وارد تو آخرت میں بھی ہوگا تو وہ تو بعد میں بھی اس کا موقع ملنے والا ہے, اور والورد ینطوی بے انطواء ہذہ الدار, اور ورد اور اعمال صالحہ کرنے کا سلسلہ یہ دنیا ختم ہوگی, اعمال کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, دنیا دار العمل ہے وہ ختم ہو جائے گا, پھر وہ باقی بعد وارد وغیرہ کے امور تو بعد میں بھی چلتے رہیں گے. تو فرماتے ہیں وہ اولا, اور انسان جس کا زیادہ اہتمام کرے وہ چیز ہے جس کا ٹائم لمٹ ہے, جیسے ہوتا ہے نا کسی چیز, کسی کی ٹائم لمٹ ہے کہ اس وقت تک کر سکتے ہو بعد میں نہیں, تو انسان سوچتا ہے اچھا دوسرا کام تو بعد میں کر لیں گے, پہلے جس کی لمٹ ختم ہو جائے گی وہ پہلے کر لیں, ایسا ہی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں ورد جو ہیں وہ اس دنیا کے لیے ہیں, اس کو ابھی کر لو, اور وارد تو بعد میں بھی ملتے رہیں گے, اس کی ابھی جلدی نہ کرو. دوسری بات فرماتے ہیں الورد ہو و طالب ہو منک, ورد اور اعمال اور کوشش وہ ایسی چیز ہیں جو اللہ بندے سے مطالبہ کر رہا ہے, وہ مانگ رہا ہے کہ یہ کرو, وہ مطالبہ کر رہے ہیں, اور وارد ایسی چیز ہے جو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے. کس کی چاہی ہوئی چیز زیادہ اچھی ہوگی؟ ایک چیز اللہ چاہ رہے ہیں, ایک چیز ہم چاہ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں تم جو چیز چاہ رہے ہو اس کے مقابلے میں وہ چیز زیادہ بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں, تو اس لیے کوشش کرتے رہو, اعمال کرتے رہو, باقی وارد وغیرہ کے چکر میں نہ پڑو, اپنے ورد اور اعمال میں لگے رہو. لما علم الحق منک وجود الملل لون لک الطاعات. انسان کا ایک مزاج ہے کہ انسان ایک چیز کو جب کرتا ہے تو اس سے تھک جاتا ہے, اکتا جاتا ہے. ایک ہی چیز جب تلاوت کر رہا ہے کرتے 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 کرتے, بعض لوگ ایک گھنٹے میں تھک جاتے ہیں, بعض لوگ دو گھنٹے میں تھک جاتے ہیں, اچھا اس کے بعد تھوڑا سا کچھ اب تھوڑا سا بدلنا چاہیے. انسان کی ایک مزاج ہوتا ہے, یہ تو ایک مثال ہے, کوئی ایک عمل کر رہا ہے تھوڑی دیر میں اچھا اس سے تھک گیا. بلکہ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا علمی ہی مشغلہ تھا, کسی عجیب عجیب کتابیں لکھی ہیں انہوں نے, سیرت مصطفیٰ لکھ رہے تھے, تو سیرت مصطفیٰ لکھتے ہوئے تلاش کر رہے ہیں, ادھر تلاش کر رہے ہیں, ادھر تلاش کر رہے ہیں مختلف چیزیں, اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں. سیرت میں ان کی کتاب بہت معتمد کتاب سمجھی جاتی ہے سیرت مصطفیٰ کے نام سے. کسی نے کہا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا میں براق کو تلاش کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تھے تو مکہ مکرمہ سے جب تشریف لے گئے تھے مسجد اقصیٰ تک, براق وہاں رکھا, اس کے بعد پھر اوپر جاتے ہوئے براق کہاں گیا؟ براق پر بیٹھ کر گئے تھے یا وہ تو سیڑھی لگائی گئی تھی؟ تو براق کو میں تلاش کر رہا ہوں کہ وہ کہاں گیا اس کے بعد, تو اس کو میں تلاش کر رہا ہوں, کسی کو مجھے حوالہ نہیں مل رہا ہے کہ وہ براق کا معاملہ کیا ہوا. بس اس طرح تھا, وہ تلاش کرتے رہتے تھے, کتابوں میں لگے رہتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں ایک کتاب اور ایک عنوان سے کبھی تھوڑا سا تھک جاتا ہوں تو الگ الگ کونوں میں الگ الگ انہوں نے وہ رکھے ہوئے تھے. ایک کونا ہے جہاں سیرت پر کام ہو رہا ہے تو وہاں وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں اور سیرت کی کتاب سیرت مصطفیٰ لکھ رہے ہیں. ایک کونا ہے وہاں پر تفسیر کے متعلق کتابیں لکھی ہیں. فرماتے ہیں ایک عنوان سے کبھی تھک جاتا ہوں تو وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہوں, اچھا اب تفسیر پہ کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس سے تھک جاتا ہوں, حدیث پہ جا کر کام کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو ایک انسان کا مزاج ہوتا ہے, ایک عنوان سے کبھی کبھی تھک کر اچھا ٹھیک ہے اب دوسری چیز میں لگنا ہے. اور یہ اسی مزاج کی وجہ سے ہمیں بہت سی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اچھا تھوڑی دیر یہ کرنا ہے, اچھا اس کے بعد پھر یہ کرنا ہے, اچھا پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ کرنا ہے, بدلتے رہتے ہیں تاکہ انسان ایک چیز سے تھک نہ جائے, اکتا نہ جائے. یہ انسان کا مزاج ہے. بلکہ یعنی صرف دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھیں تو انسان کو کوئی بڑی سے بڑی نعمت بھی اللہ تعالیٰ دیں تو زیادہ دیر تک اس نعمت سے انسان رہتا ہے تو اس سے اکتا جاتا ہے. بہت زیادہ انسان گھر میں رہنا چاہتا ہے, آرام کرنا چاہتا ہے, زیادہ گھر میں رہے گا تو اکتا جائے گا, چینی ذرا سے باہر نکلنا ہے اب, اچھا اور صرف واک کے لیے جانا ہے, اس سے بھی انسان تھک جاتا ہے. جیسی بھی نعمتیں ہوں, کبھی کبھی ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ جنت جیسی بھی ہو, جیسی بھی ہوگی, جتنی بھی نعمتیں ہوں گی, لیکن کبھی تو انسان کو شاید وہاں سے دل چاہے کہ اچھا اس لیے کہ یہاں دنیا میں تو انسان چلو 50 سال 100 سال رہتا ہے, دنیا تو سالہ سال اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے, تو کہ ایسا تو نہیں کہ انسان وہاں اکتا جائے, یا اچھا وہاں سے تھوڑا سا نکلنے کا کچھ کہیں اور جانے کا دل چاہ رہا ہے. کبھی ذہن میں کسی سوال آ سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب قرآن میں دے دیا کہ قرآن میں سورہ کہف میں آتا ہے لا یبغون عنہا حولا, لا يبغون عنها حبالا، سورة كاف کے آخر میں، کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد انسان یہ نہیں چاہے گا، دل میں کبھی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی کہ یہاں سے کہیں اور منتقل ہو کر جائیں. دنیا میں تو انسان کو ہوتا ہے ایک جگہ سے اچھا چلو تھوڑا سا باہر کسی سفر میں چلے جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے آؤٹنگ ہو گئی ہماری، تھوڑا سا نکل جاتا ہے انسان کو دنیا میں، لیکن جنت ایسی جگہ ہوگی کہ لا يبغون عنها حبالا. خیر، یہ فرماتے ہیں کہ لما علم الحق منك وجود الملل، اللہ تعالیٰ اور حق تعالیٰ نے جب انسان کے بارے میں، یہ انسان کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ انسان اکتا جاتا ہے ایک عبادت کر کے، پھر اچھا اب کچھ بدلنا چاہیے، تو فرماتے ہیں لون لک الطاعات، تو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی عبادتیں مقرر کر دیں، تلاوت ہے، تسبیح ہے، نماز ہے، اچھا نماز کے اندر اچھا پھر الگ الگ ارکان، قیام ہے، قیام سے تھک گیا اچھا رکوع میں چلا گیا، پھر سجدے میں چلا گیا، قعدے میں آ گیا، دعا مانگ لی، الگ الگ عبادتیں، مختلف عبادتیں، لون لک الطاعات. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وعلم ما فيك من وجود الشر فحجزها عليك في بعض الاوقات، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جان لیا کہ انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ نماز کتنی قیمتی چیز ہے، عبادتوں میں نماز کا جو مقام ہے بہت اونچا مقام ہے، تو ایسا نہ ہو کہ انسان ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہے، کہیں اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، ہر وقت نماز ہی پڑھتا رہوں، تو اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات ایسے کر دیا کہ نماز پڑھنا منع ہے، طلوع کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، استواء کے وقت، زوال جس کو کہتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے، غروب کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز پڑھ لی اب کوئی نماز نہیں ہے، طلوع شمس تک کوئی نماز، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز پڑھ لی اب مغرب تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر چونکہ حرص ہوتی ہے کبھی کبھی، کبھی تو انسان تھک جاتا ہے، اور بعضوں کا مزاج یہ ہوتا ہے بہت زیادہ حرص ہے کہ اور زیادہ میں اعمال صالحہ اور جو بڑی عبادت ہے اس کو کروں اور نماز پڑھتا رہوں، تو بعض اوقات کے دن اب نہیں پڑھنا ہے. کیوں؟ وَعَلِمَ فِيكَ مِن وُجُودِ الشَّرَ، اور انسان کے اندر یہ محسوس کیا کہ اچھا اس میں حرص ہے، بہت زیادہ اعمال صالحہ کرنے کا کبھی کبھی اہتمام بڑھ جاتا ہے، تو بعض اوقات میں منع کر دیا کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی ہے. کیوں؟ لِيَكُونَ هَمُّكَ إِقَامَةَ الصَّلَاةِ لَا وُجُودَ الصَّلَاةِ، تاکہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ مقصد صرف نماز کے ارکان کو اور فعل کو ادا کرنا نہیں، بلکہ مقصد اقامت الصلاۃ ہے. ایک ہوتا ہے قرآن میں جہاں بھی نماز کا حکم آیا ہے تو اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، ہم اگر اردو میں اس کو سمجھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں نماز پڑھو تو وہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا، اور خود قرآن نے اس فرق کو بہت واضح فرمایا ہے. ایک جگہ ہے قرآن میں بہت عجیب عجیب مفسرین بھی جو باتیں بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں ہے کہ خوف کا موقع ہوتا ہے اور ڈر کے موقع پر صلاۃ الخوف، جو اہل علم میں جانتے ہیں کہ صلاۃ الخوف ایک خاص قسم کی نماز ہے جو انسان ایسے موقع پر جب اندیشہ ہو اور خطرہ ہو کہ اچھا کبھی دشمن حملہ کر دیں گے، ایسے موقع پر نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں، تو صلاۃ الخوف، وہاں جو قرآن کی آیت ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، جب آپ صحابہ میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ لوگوں کے لیے نماز قائم کریں تو کیا کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا، دیکھ یہاں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا، لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. پھر آگے تمام آیتیں جب صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کر دیا، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دیکھو فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، جب اطمینان حاصل ہو جائے، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، یعنی جب خوف کا وقت تھا تو ذہن پورا دشمن کی طرف تھا نا، تب تو صرف نماز کے افعال وجود میں آ رہے تھے، چلو اتنا بھی غنیمت ہے نماز کے افعال ادا کر لو، لیکن جب اطمینان ہو گیا اب کوئی خوف نہیں ہے، اب دوسروں کا کیا خیال، اب تو اقامت الصلاۃ ہونا چاہیے. تو ایک ہوتا ہے وجود نماز کے ارکان کو ادا کر دینا، ایک ہوتا ہے اقامت الصلاۃ. اقامت الصلاۃ کے معنی ہے پورے دھیان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، آداب کا خیال رکھتے ہوئے انسان نماز پڑھے، جس قدر ہو سکے خشوع اور آداب وغیرہ کا انسان اہتمام کرے، تو اس کو اقامت صلاۃ کہیں گے. تو اقامت صلاۃ کیا ہے، کہ انسان پورے آداب کا خیال رکھے اور اللہ کا حکم ہونے کی بنیاد پر کرے، اپنے شوق اور مرضی کی بنیاد پر نہ کرے. تو فرماتے ہیں کہ یہ نماز بعض اوقات میں تو اس کی ممانعت کر دی تاکہ انسان کو یہ خیال رہے اور یاد رہے کہ مقصد نماز کا قائم کرنا ہے اور اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے، مقصد اپنا شوق پورا کرنا اور نماز کے افعال کو صرف افعال ادا کرنا کافی نہیں ہے. اس لیے کہ فما کل مصل مقیما، اس لیے کہ ہر نماز پڑھنے والا نماز کو قائم کرنے والا نہیں ہوتا ہے. علم وجود الضعف منك فقلل اعدادها وعلم احتياجك الى فضله فكثر امدادها. اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ انسان بہت زیادہ تو عبادت نمازیں نہیں پڑھ سکتا ہے، تو انسان کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا تو تعداد میں کمی کر دی. پہلے 50 نمازیں تھیں، 50 کو 5 کر دیا، تعداد کم کر دی، اس لیے کہ انسان کمزور ہے اور 50 نمازیں پڑھنا واقعی کتنا مشکل کام ہوتا. تو انسان کی کمزوری کو پہچانا تو اس بنیاد پر تعداد کم کر دی، اور انسان کی ضرورت بھی تھی. اصل کے لحاظ سے نمازیں فرض کیوں کی ہیں؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ بس بندوں کو زبردستی نماز پڑھنی پڑے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں دینا چاہتے ہیں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس امت کو دینا چاہتے ہیں. اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک کسی کا بچہ ہے، اب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اچھا جاؤ تمہیں اسکول بھی جانا ہے، یہ بھی پڑھنا ہے، وہ بھی پڑھنا ہے، اچھا اب قرآن حفظ کرنا ہے تو حفظ کے لیے بٹھاتے ہیں. بیچارہ شروع سے لے کر، یعنی صبح سے لے کر پڑھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے. کوئی اس کے والدین کو کہے کیوں مشقت میں ڈال رہے ہو اس کو، کیوں تکلیف میں ڈال رہے ہو؟ نہیں نہیں، تکلیف اسی کی راحت کے لیے ہے، اسی لیے ہے تاکہ وہ آگے جا کر حافظ قرآن بنے گا، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا. تو ظاہر ہے کہ والدین جو بچوں کو جو پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں اور محنت کراتے ہیں اور خود جو ان کے پیچھے محنتیں کرتے ہیں، یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ انہی کی خیر کے لیے ہوتا ہے، والدین کی اصل نہیں، اصل تو بچوں اولاد ہی کی خیر کے لیے کیا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو عبادتیں فرض فرمائی، اسی لیے کی ہیں تاکہ ہمیں اس کے بدلے میں انعامات ملیں. اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں مل رہا، تو اسی لیے ہیں تاکہ اس کے بدلے میں آخرت میں انعامات ملیں. اور بعض جیسے عشاء کی نماز پہلی امتوں میں کسی کو نہیں دی گئی، یہ صرف اس امت کی خصوصیت ہے عشاء کی نماز. یعنی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی ذہن میں بعضوں کے عوام کی طرف سے سوال کہ اچھا پہلی امتوں میں آسانی تھی، لیکن ان کے درجات بھی تو کم تھے. تو اگر اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز ہمارے ذمہ مثلا فرض نہ فرماتے ہوتا، اچھا جو پڑھے گا اس کو فضیلت ملے گی، نہ پڑھنا چاہو تو کوئی بات نہیں، ہمارے لیے ہے، تو ہمارے اوپر لازم نہ ہوتا. لازم نہیں ہوتا تو ہم نہیں کرتے. جیسے تہجد کا حال وہی حال عشاء کا ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کو ہماری کمزوری بھی معلوم تھی، اس لیے فرمایا کہ اگر فرض نہیں کروں گا تو یہ نہیں کریں گے، اس لیے فرض ہی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دیا. تو فرمایا کہ علم وجود الضعف منک فقلل اعدادها، انسان کی کمزوری کو اللہ تعالیٰ نے جان لیا تو اس لیے تعداد تو کم کر دی، 50 نہیں کی، 5 ہی نمازیں کی. لیکن وعلم احتیاجک الی فضلہ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کو ضرورت پڑے گی آخرت میں، نیکیوں کی ضرورت ہوگی، اور اگر یعنی 50 کی نیکیوں کی ضرورت ہے لیکن اس پر نمازیں 5 فرض کر رہا ہوں، اچھا چلو ٹھیک ہے فضیلت 50 کی دے دو اس کو، چونکہ اس کی ضرورت ہے اور اس کو آخرت میں بڑی ضرورت ہوگی، تو چلو 5 ہی نمازیں لیکن 5 نمازوں میں فضیلت 50 کی دے دیتے ہیں. وعلم احتیاجک الی فضلہ فکثر امدادہا، تو عطا اللہ کی طرف سے زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، لیکن تعداد اللہ تعالیٰ نے کم کر دی. لا تطلب عوضا علی عمل لست له فاعلا یکفی من الجزاء لک علی العمل ان کان له قابلا. فرماتے ہیں کہ انسان جو عمل اور نیکی کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، جو بھی نیک عمل کر رہا ہے، اس مہینے میں ہو یا عام حالات میں ہو، نمازیں انسان پڑھتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے، انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں. یہ تو بار بار انہوں نے سمجھا دیا. اب فرماتے ہیں کہ جب کوئی عمل، جب نیک عمل انسان کر رہا ہے تو وہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سے یہ کام کروایا. کتنے ہیں جن کو توفیق نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دے دی، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جب ہمارا یہ عمل ہے نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے یہ عطا اور انعام ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنا، یا اللہ میں نے نماز پڑھی تھی اس کے بدلے میں مجھے یہ مل جائے، یا اللہ میں نے تلاوت کی تھی اس کے بدلے میں مجھے یہ مل جائے. تو ایک عمل جو اللہ کی طرف سے ہمارا اس میں یعنی یہ اصل کے لحاظ سے وہ اللہ کی طرف سے انعام تھا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام کروا لیا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تو جب ہمارا نہیں ہے تو پھر اس کے بدلے میں معاوضہ مانگنا، اس کے کیا معنی ہوئے؟ کبھی بھی فرماتے ہیں اپنے نیک اعمال کے بدلے میں کوئی چیز نہ مانگو، اپنے نیک اعمال کے بدلے میں کوئی چیز نہ مانگو، اس لیے کہ وہ ہمارا ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں انعام دیا گیا ہے. لا تطلب عوضا علی عمل لست له فاعلا، کبھی بھی کوئی معاوضہ اور بدلہ نہ مانگو ایسے عمل کا جس کو خود تم نے نہیں کیا، اللہ کی توفیق سے تمہاری طرف سے یہ صادر ہوا ہے. یکفی من الجزاء لک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اس کے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنا دیا. اذا اراد ان یظہر فضلہ علیک خلق العمل ونسبه الیک, اسی بات کو دوسرے انداز میں لیکن عجیب انداز میں سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی تعریف کرانا چاہتے ہیں کہ فلانا شخص بڑا نمازی ہے, وہ روزے دار ہے, اچھا وہ تو بہت ذکر کرتا ہے, تلاوت بہت کرتا ہے, ہم تعریف کرتے ہیں, تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی اپنا فضل ظاہر فرمانا چاہتے ہیں کسی بندے پر تو اس بندے سے اعمال کروا لیتے ہیں اور لوگ تعریف اس کی کرتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ اسے کروا رہے ہیں. جس کی مثال پہلے میں نے دی تھی کہ یہ MP3 پلیئر ہے, اس کو انسان چلاتا ہے تو اس میں کوئی بہت اچھا کوئی کسی بزرگ کی کوئی بات چل رہی ہو یا کسی کا کوئی بہت اچھا کوئی یا کوئی تلاوت چل رہی ہو, تلاوت بہت اچھی ہے, لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں کہ MP3 پلیئر جو ہے اس کی مرضی کچھ بھی نہیں ہو, تو اس میں جو ریکارڈنگ ہے اس وہ چلائی جا رہی ہے, تو ہم اسے MP3 کی تعریف نہیں کرتے, اس پڑھنے والے کی تعریف کرتے ہیں. یہاں تو ہم سمجھتے ہیں, یہ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان بھی اسی طرح ہے, انسان بھی اسی طرح ہے, انسان سے اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو وہ انسان نہیں, وہ تو اللہ تعالیٰ اس سے کروا رہے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. اور قرآن کریم میں پہلی تعلیم ہمیں یہی دی گئی, الحمدللہ رب العالمین, کہ ہر تعریف انسان جب کرتا ہے تو تعریف اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہے. کوئی نیک بندہ ہے تو نیکی کی توفیق کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی تھی. کوئی بھی تعریف ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے, اور نسبت کر دیتے ہیں, ہوتا ہے کہ MP3 میں تو نسبت MP3 کی طرف نہیں ہوتی لیکن انسانوں میں نسبت انسان کی طرف ہو جاتی ہے, ظاہر ہے اس کی وجہ بھی ہے, لیکن یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنے اندر کوئی اگر اچھی صفت ہے تو اللہ نے ہمارے اندر یہ صفت ڈالی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا اور لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں, بہت اچھا ہے, یہ بہت نیک ہے, جس کو نماز پڑھتا ہے یا یہ تلاوت اچھی کرتا ہے, حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کروایا تھا. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اپنا کوئی کمال نہ سمجھو, جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے فضل ہے, اور اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے, ہمارا تو صرف نام آ رہا ہے بیچ میں. اذا اراد ان یظہر فضلہ علیک, جب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنا فضل کسی بندے پر ظاہر کریں, تجھ پر ظاہر کریں, تو کوئی عمل ہم سے کروا لیتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں کہ اس نے کیا ہے, حالانکہ اس نے نہیں کیا ہوتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے کروا رہے ہوتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.